الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
سبحان
الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دینی اور سنی بھائیوں, علی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے ان کی میٹھی اور سریلی آواز میں اپنا پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سنیں جنہیں سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان میں اپنے قدم سے تحریر فرمایا ہے. اس میں ایک شعر یہ بھی پڑھا ہے انہوں نے, ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجحت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ہمارا سنی مسلمان جب اعلیٰ حضرت کا کلام سنتا ہے, اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ بہرحال گھومتا بھی ہے, سبحان اللہ بھی کہتا ہے. اچھے کلام کی یہی تاثیر ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اور تشریح بیان کر دوں. ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو, ماہ کہتے ہیں چاند کو, اور شب کہنا شب کرنا یعنی پھاڑ دینا, چیر دینا, اس کو فارسی میں شب کہتے ہیں. ماہ شب گشتہ, گشتہ کہتے ہیں پھٹے ہوئے, شب گشتہ پھٹے ہوئے, پھٹے ہوئے چاند کی ذرا صورت دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو. ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرو کہ آسمان پر چودہویں رات کا چاند چمک رہا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے جیسے سونے کی تھالی چمک رہی ہے. چودہویں رات کے چاند سے سب کو پیار ہے, کیا چاند نکلا ہے, اللہ کی کیسی قدرت ہے. ایک دن مکے کی سرزمین پر کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج ایک ایسا ڈیمانڈ کرو کہ وہ اس کام کو کر نہ سکے. انہوں نے ریزولیشن پاس کیا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیجیے. کافروں نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک انسان ہے, زمین پر معاذ اللہ ان کا جادو چل جاتا ہے, درختوں کو بلا لیتے ہیں, درخت زمین پر ہے, پتھر کو بلا لیتے ہیں, پتھر زمین پر ہے. ان کا یہ سوچنا تھا کہ ان کا جادو معاذ اللہ آسمان پر نہیں چل سکتا. بڑے خوش ہوئے کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کریں گے, ان سے ایسی مانگ اور ایسی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری مانگ کو وہ پوری نہیں کر سکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس جات کو دو ٹکڑے کر دیجیے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس جہاں حضور کی پیدائش کا گھر ہے اس سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, ہادیوں نے اسے دیکھا ہے, اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کافروں نے حضور سے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی اٹھائی اور منہ کیا, انگلی وہاں لے جا کر کے لگائی نہیں, انگلی کا اشارہ یوں کیا جیسے کہ تلوار کسی کو ماری جاتی. آپ بھی اگر تلوار لے کر کسی کو صرف اشارہ کریں تو اس کا سر کٹے گا نہیں, اس کا ہاتھ زخمی نہیں ہوگا جب تک کہ تلوار اس کی گردن پر نہ پڑے, اور تلوار کو آپ کھینچیں گے جبھی اس کی یہ گردن کٹے گی. چھری لے کر آپ بکرے کو یوں کریں اشارہ تو اس کی گردن کبھی نہیں کٹے گی. آپ کو اس کو پچھاڑ کر کے پیر رکھ کر دبا کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زور لگاتے ہیں تب بکرے کی منڈی اور اس کی گردن کٹتی ہے. یہ ہے انسان کی قدرت. انسان کی قدرت یہ نہیں ہے کہ اشارے سے کسی کی گردن کاٹ دے. حضور ہمارے جیسے انسان اور بشر نہیں تھے. اعلیٰ حضرت وہی عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ اے سنی مسلمان یہ تصور کر اپنے دماغ اور مائنڈ میں آسمان پر چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کا تصور کر کیا اچھا چمک رہا ہے. لیکن جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو انگلی کا اشارہ کیا تو وہ ماہ وہ چاند شق ہو گیا, ہٹ گیا اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر پہنچ گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر آ گیا. اس طرح بیچ میں پہاڑ ہے, ایک چاند کے دو ٹکڑے جناب مصطفیٰ جیسے پورا چاند آدھا آدھا ہو جائے تو آپ 7-8 تاریخ کو دیکھیں گے کہ آدھا چاند ہے. ہمیشہ آپ نے ایک چاند کا آدھا دیکھا ہے لیکن مصطفیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ایک چاند سے دو آدھے آدھے چاند بنا اور دونوں چمک رہے ہیں. ایسا نہیں کہ چاند کٹ گیا ہو تو اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہو, نہیں, ادھر بھی چمک رہا ہے ادھر بھی چمک رہا ہے. کافروں کے منہ گر گئے, ان کی زبان بند ہو گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہاں سے وہ منہ پھیر کر کے بھاگے. دیکھیے جب گمراہی دل میں بیٹھ جاتی ہے, نبی کی دشمنی بیٹھ جاتی ہے تو آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ انسان. آج بھی ویسے لوگ ہیں کہ حضور کے معجزے سنتے ہیں اور پھر بھی ان کو اپنے جیسا سمجھ کر کے پیش پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کفار مکے میں تھے اور یہ کفار آپ کے ہندوستان اور دنیا کے شہروں میں ہیں. دوستو ان کفار سے صدیق اکبر نے منہ پھیر لیا تھا تو ان وہابیوں سے ہمیں بھی منہ پھیر کر کے چلنا پڑے گا. حضرت فرماتے ہیں ماہ سب گشتہ کی صورت دیکھو, ایک موجرا کانپ کر مہر کی وجاہت دیکھو, کانپنا لرزنا, کانپ کر مہر کی, مہر کہتے ہیں سورج کو, رجعت کہتے ہیں ریٹرن ہونے کو, پلٹ جانے کو. فرماتے ہیں کانپ کر سورج کا ریٹرن ہونا, ذرا دیکھو یہ کب ہوا تھا. مولائے کائنات علی مرتضیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مقدس مشکل کشا فاتح خیبر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حکم سے منزل صحبہ ایک مقام ہے, وہاں قریب ایک بستی تھی, اسلامی فوج اس منزل پر ٹھہری تھی. منزل کہتے ہیں پڑاؤ, اسٹیشن, جیسے کہ ٹرین رکتی ہے اس کو اسٹیشن کہتے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے کی سواری سے لوگ سوار ہو کر جایا کرتے تھے اور ایک اسٹیشن بنا ہوا رہتا تھا جہاں پر لوگ پڑاؤ کرتے تھے, رکتے تھے. وہاں حضور اسلامی لشکر کو لے کر جب خیبر کی جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو صحبہ کی منزل پر اسلامی لشکر رکا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا, علی سامنے بستی ہے, وہاں جا کر یہ چیزیں فلاں فلاں چیزیں لے کر آؤ. حضرت مولا کائنات چلے گئے. اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا. حضور نے فوج کو حکم دیا جماعت سے عصر کی نماز میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. دیکھیے وہ جماعت امام الانبیاء پیچھے ہیں, صدیق و فاروق جیسے صحابہ کرام پیچھے ہاتھ باندھے آگے ہیں,
امام الانبیاء آگے ہیں,
امام الانبیاء آگے, ان کے پیچھے صحابہ کرام کس طرح سے حاضر ہیں. اور حضرت علی ابھی حضور کے حکم کے مطابق اس بستی میں جماعت ختم ہو گئی. اس کے بعد مولا کائنات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے ہی حاضر ہوئے حضور نے حکم دیا, علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. حضور نے اپنا سر انور ان کے بازو پر رکھا اور آنکھیں بند کر ریسٹ لے رہے ہیں. حضور تھکے تھکے آرام فرما رہے ہیں. آرام تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ آج علی مرتضیٰ کی محبت کا امتحان
ہے,
مولا کائنات کی عظمت کو بیان کرنا. حضرت علی مرتضیٰ بیٹھ گئے. یہ نہیں فرمایا کہ حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. حضور کا حکم تھا, نماز بھی حضور کا حکم ہے اور بیٹھ جاؤ یہ بھی حضور کا حکم ہے. حضرت علی بیٹھ گئے. حضور نے سر انور رکھا اور آرام کرنے لگے. حضرت علی سورج کو دیکھ رہے ہیں, ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے, پیلا ہو گیا, ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے, لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضور کو جگائیں. یا رسول اللہ اجائیے, میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. جی نہیں, مولا کائنات کا فیصلہ دیکھو سنیوں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, ایک طرف نماز ہے, ایک حضور کی نیند ہے. حضرت علی کشمکش میں ہیں, جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے, دشکت ہوتا ہے, اور نماز چھوڑتا ہوں تو اللہ کا حکم جاتا ہے, نماز چھوٹتی ہے. حضور کو جگاؤں تو خلل ہوتا ہے, حضور کی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو نماز چھوڑ کر کے گنہگار بنتا ہوں. حضرت علی نے سوچ سوچ کر کے کہا, علی نبی کے ادب میں فرق آئے تو اس کی قضا نہیں کر سکتے, لیکن نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو قضا ہو سکتی ہے. اب فیصلہ فرما رہے ہیں, ڈوبتا ہے سورج ڈوب جا, نماز جاتی ہے چلی جا, میں اپنے آقا کو جگاؤں گا نہیں جب تک کہ یہ خود نہ
اٹھے.
سمجھے آپ, نماز جیسا اہم فریضہ, حضور کی نیند پر کون قربان کر رہا ہے؟ ہم جیسے انسان نہیں بلکہ مدینۃ العلم و علی بابہا. حضور فرماتے علم کا سٹی اور شہر میں ہوں اور اس کا ایک حضرت علی مرتضیٰ ہے. علی کا علم اتنا اونچا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میں شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہوگا سب فیصلے پر بھاری ہوگا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
یا علی
ماشاءاللہ. حضرت علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ہے سنیوں, یہی ہے مسلک اعلیٰ کہ نبی کی عظمت پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, جان بھی قربان کی جا سکتی ہے, اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے, یہاں تک کہ عمل اپنا قربان کیا جا سکتا ہے. یہ ہے حضور کی محبت اور اطاعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں سر انور رکھ کر اس طرح آرام فرما رہے تھے جیسے کہ ریحل پر قرآن رکھا. یہ بھی مصحف رخ ہے حضور کا. ارے حضور کو دیکھتے رہو تو وہی ثواب ہے جو قرآن پڑھتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی تو حضرت علی کو تھوڑا پریشان حضور نے دیکھا. آیا علی سے پریشان ہو, حالانکہ حضور سب جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پوچھ رہے تاکہ ہم سبقوں کو معلوم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اب حضور کو تو ڈانٹنا چاہیے کہ علی تم مجھے جگا دیتے, تم نے نماز چھوڑ دی, بہت بڑا گناہ کیا ہے, ایسا ہرگز نہیں چاہیے. نبی کی ذمہ داری تھی کہ گناہ پر اگر وہ گناہ تھا تو حضور ڈانٹتے, لیکن نبی وہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میری اطاعت میں اگر نماز چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہے
سواب.
گناہ ہو رہا تو حضور ڈانٹتے. اب حضور کے الفاظ سنو, اے پروردگار عالم علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تیرے رسول کے حکم کو بجا لانے میں تھا, مولا ہاتھ اٹھایا سورج کو پھیر
دے.
سورج کی طرف رسول نے اشارہ کیا پلٹا تو اب سورج گھبرایا, کانپنے لگا. روزانہ تو میں نارمل ڈوبتا تھا نکلتا تھا, ڈوبتا تھا نکلتا تھا, یہ اللہ کا حکم روزانہ مجھے ہوتا کہ ڈوب جا تو ڈوب جاتا اور اللہ فرماتا نکل تو روز نکلتا. آج اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو رہا ہے, نبی کا اشارہ ہو رہا ہے نکل. سورج گھبرا گیا کیا غلطی ہو گئی, کانپنے لگا ایسا سورج نارمل نہیں تھا. اعلی حضرت فرماتے کانپ کر محل کی
رجحان,
کانپ کے ہوئے سورج کا ذرا لوٹنا تو دیکھو دو موجودہ ہو گئے. ماہ شب گشتہ کی سورج دیکھو اور کانپ کر محل کی رجحان دیکھو. اب فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے کی قدرت, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اعجاز کہتے ہیں معجزے کو, کیسے کیسے مصطفیٰ سے معجزہ ہو رہے ہیں. سب دستہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر نہر کی زجاج دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ایسی قدرت والے نبی کو جو خبیث اپنے جیسا بشر کہے, خدا کی قسم اس کے منحوس چہرے کو دیکھنا بھی تمہارے لیے گوارا نہیں کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں, جی نہیں رشتے داری کریں. جو نبی کی محبت کا رشتہ توڑ دے خدا کی قسم تم اپنے دین اور ایمان سے بچانے کے لیے ان سے محبت کا رشتہ توڑ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا سوچو سنیو, ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے چاند پر حضور کی حکومت ہے جبھی تو پھٹا تھا، سورج پر حضور کی حکومت ہے جبھی تو لوٹا تھا، ارے ہمارے گھر کا بیل اور بکرا بھاگ جاتا ہے آپ اس کو پل میں گر گر اور جتنا بلاتے اتنا بھاگ جاتا ہے، گھر کا بکرا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے اور آسمان کا سورج مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے، ہمارے جیسے کیسے ہوتے ہیں، ارے بکرا تو بڑا ہے، ناک پر مکھی، یہاں پر مکھی کبھی بیٹھتی ہے، آپ یوں کرتے ہیں بھاگ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں آ کے بس، بہت ضدی ہے، بات ہی ایسی ضدی ہے، جہاں سے بھگا وہی گھستی، جہاں سے بھگا وہی گھستی، ایک اتنے بڑے کیڑے پر تمہارا کنٹرول نہیں، اور کہتے مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، وہ نبی اکرم جس کا کنٹرول زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے، انہی کے شاہزادے ہیں تیر تیرا
میر تیرا
شاہ تیرا سجدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی حکومت کہاں کہاں ہے، سنو تاریخ کا اور ان کی سوانح کا ایک واقعہ، ان کی دایا بزرگ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ایک مرتبہ جیلان سے جو ایران کا ایک قصبہ ہے وہاں سے بڑھاپے میں عراق بغداد آئی پیر پیران کی زیارت کرنے کے لیے، دایا سمجھے جو بچپن میں دوسرے گھر کی عورتیں بڑے گھروں میں آ کر بچوں کو نہلاتی ہیں، ان کو کھلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، ایسی عورت کو دایا کہا کرتے ہیں، تو حضور غوث پاک کو بھی بچپن میں پالنے والی ایک عورت تھی، جب حضور غوث پاک جوان ہو گئے اور عراق میں رہنے لگے تو اس بوڑھی دایا کو خیال ہوا میں اپنے بچے عبد القادر کو دیکھنا چاہتی ہوں، بچپن میں دیکھا تھا کس حال میں ہے، پتہ پوچھ کر کے وہ سفر کر کے بغداد پہنچی، ہاتھ میں لکڑی تھی، کمر چھپ گئی تھی، اور حضور غوث پاک اپنی مسند پر تشریف فرماتے، وہ بوڑھی دروازے میں داخل ہوئی، حضور غوث پاک نے اپنی دایا کو جس نے دودھ پلایا تھا دیکھ لیا اور کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں میری ماں آ جاؤ، میری ماں آ جاؤ، سارے مریدین دیکھ کر حیران تھے، یہ اجنبی عورت، یہ بوڑھی سادہ لباس پہنے ہوئے لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی ہے، اور غوث اعظم جیسا پیرانے پیر جیسا آدمی ان کے لیے کھڑا ہو رہا، اے نوجوانوں ماں کا مرتبہ سوچ،
بہت بہت
ہم یارہ نہیں کرتے، وہ حقیقی ماں نہیں تھی، رضائی ماں تھی، اسے دودھ پلایا تھا، بچپن میں پالا پوسا تھا، تو غوث پاک نے کیسی تعظیم کی، سارے علماء مریدین کو چھوڑ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور اپنی رضائی ماں کو لا کر اپنے پاس بٹھایا، خیریت پوچھی، اس بڑی بی نے کہا بیٹا عبد القادر یہی بولی جب بچپن میں بولا کرتے، دیکھو آدمی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن ماں باپ بیٹا کہہ کے پکارتے
ہیں،
اور اس بیٹا کہنے میں جو لچک سعادت مند بچے کو ہوتی ہے، حضرت اور حضور کہنے میں وہ مٹھاس نہیں ہے، ماں باپ کتنا بڑا عالم کوئی ہو جائے بیٹا، بولے بیٹا ادھر آ، اس بیٹا کہنے میں اس سعادت مند بیٹے کو جو مٹھاس ہوتی ہے خدا کی قسم، علامہ اور حضرت اور مفتی کہنے میں اس کو وہ مٹھاس نہیں محسوس ہوتی، پوری ماں نے سب کے سامنے کہا بیٹا عبد القادر، حضرت غوث پاک وقت میں آ گئے، کہنے لگے بولو میری ماں، کہنے لگی کہ بچپن میں تم نے ایک مرتبہ ایک تماشا دکھایا تھا، کیا اب بھی وہ تماشا دکھا سکتے ہو، اس کے بعد میں فرمایا کون سا تماشا، تو ایک دن میں تم کو رات میں لے کر گود میں باہر نکلی اور چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا.
سبحان اللہ.
میں تم کو دیکھتی تھی پھر چاند کو دیکھتی تھی, تم کو دیکھتی تھی چاند کو دیکھتی تھی. یا اللہ کہتی ہے کہ تم کو میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ چاند خوبصورت ہے یا بیٹا تو نور تیرے چہرے سے پھوٹ رہا تھا, یہی میں دیکھ رہی تھی چاند خوبصورت ہے یا میرا بیٹا خوبصورت ہے. اتنے میں تم میری گود سے اڑ گئے, اور میری گود سے اڑنے کے بعد میں دیکھتی رہی پریشان, چلے جا رہے ہو چلے جا رہے ہو. دیکھا تو چاند کے اندر تم سما, چاند کے اندر غائب ہو گئے, چھوٹے سے ننھے سے بچے سے چاند کے اندر غائب ہو گئے. میں تو پریشان ہو گئی, پسینہ چھوڑ دیا کہ اب ان کی ماں کو میں کیا جواب دوں گی. بچہ اگر زمین پر غائب ہوتا تو میں کہیں سے بھونٹ کر کے اس کو لے آتی, یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے چاند میں غائب ہو گیا بچہ, اب اس کو لائے کون اور وہاں جائے کون. میں گھر میں جا کر سادات کے گھر میں اس اپنی محرومی کا جواب کیا دوں گی, اور کہاں سے ایسا خوبصورت بچہ لاؤں گی. ساری غم و اندوہ میں وہاں کھڑی ہو. بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا اسی پریشانی میں تھی کہ پھر میں نے دیکھا کہ تم چاند سے نکلے اور میری گود میں آتے, پھر ہاتھ
ذرا
تصور کرو کتنا اچھا پیارا منظر ہے. دیکھو کہ باپ بڑی بی کے ہاتھ سے اڑ رہے ہیں, چاند میں چلے جا رہے ہیں, پھر چاند سے نکل رہے ہیں, پھر گود میں آ کر کے کھیل رہے ہیں. کیا منظر ہوگا خدا کی. بڑھیا نے کلیجے سے لگایا اور لا کر کے ان کی والدہ کے گود میں ڈال دیا. آج بڑھیا کہتی ہے بیٹا کیا وہ تماشا آج بھی دکھا سکتے ہو, تم چاند میں جا کر پھر آ سکتے ہو, وہی دیکھنے آئی ہوں. وہ کرامت دیکھنے آئی ہوں بیٹا, آج تو تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہو چکا, کیا آج تم وہ کر سکتے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک وجد طاری ہو گیا اور ارشاد فرماتے ہیں, ماں میرا بچپن تھا میں سوتا تھا تو آسمان کے چاند میں اتنی گنجائش تھی کہ میرے ننھے وجود کو وہ اپنے اندر سما لیتا, آج میں اتنا بڑا اور میرا مرتبہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ویسے ویسے ہزاروں چاند میرے تلوے
میں جشن غوث اعظم.
فرماتے ہیں ماں آج ویسے ویسے چاند میرے تلوے میں سما جاتے ہیں, آج چاند میں اتنی سمائی اتنی گنجائش نہیں ہے جو مجھے اپنے اندر لے سکتا ہے, آج چاند میرے کلبے میں سورج میرے کلبے میں یہ کون کہہ سکتا ہے وہ جو حسنی بھی ہے حسین. واہ کیا مرتبہ ہے بہت ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا, سورج اونچا ہے میرے غوث کا کلوا اس سے اونچا ہے. وہ سورج کیا کما سکتا ہے, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور جھوم کر میرے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں, نبوی میں ادبی فصل بطولی گلشن, نبوی میں ادبی فصل بطولی گلشن. آپ لوگ بھروچ کے علاقے کے کاشتکار ہو, آپ جانتے ہو کہ فصل تیار ہوتی ہے چاہے وہ گارڈن میں پھول ہو چاہے اناج ہو, تو ایک فصل کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. کھیت میں اناج ایسے ہی نہیں اگتا, گارڈن میں پھول ویسے ہی نہیں کھلتا, اس کے لیے پانی کی سینچائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو پھول اور اناج کھلتا اور پھلتا ہے اس کے لیے ایک پودا اور پلانٹ ہوتا ہے جس کو ہم فصل کہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری فصل تیار ہو چکی ہے, فصل کھڑی ہے، یہ پودا ہے، یہ فصل ہے جس میں پھول نکلتا ہے، اناج کے بھٹے لگتے ہیں، اور وہ فصل اور پودا کسی کھیت اور گارڈن میں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ولایت کے باغ کا ایک خوشبودار خوبصورت پھول ہے غوثِ اعظم. اب یہ ولایت کا پھول جو کھلا ہے دنیا میں، اس میں پانی کہاں سے آیا؟ کیا کنویں کے پانی نے سینچا؟ فرمایا نہیں. ندی کا پانی نے سینچا؟ فرمایا نہیں. اس پھول کے اندر پانی کس کا ہے؟ فرماتے ہیں نبوی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش نہیں ہے. اور اس کا پلانٹ اور پودا کیا تھا؟ فرماتے ہیں الگی فصل. جس پودے میں یہ نکلا ہے پھول، وہ علی مرتضیٰ کی پرسنالٹی، مولا کائنات کی پرسنالٹی تھی جس سے یہ پھول نکلا ہے. اور یہ پھول کس گارڈن سے نکلا ہے، کس چمن سے نکلا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بطولی گلشن، وہ گاردن اور گلشن بطول فاطمۃ الزہرا کا گلشن تھا. ماں کا پیٹ گلشن کی طرح ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. پھر یہ پھول کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ فرماتے ہیں حسنی پھول، باپ کی طرف سے حسنی ہے. حسنی پھول، اس پھول میں خوشبو کس کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ چچا کی ہے. حسنی پھول حسینی ہے مہاتما کے نام. یہ ہے غوث پاک کی شخصیت. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، اور نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہنا تیرا. ماں حسینی ہے اور باپ حسنی ہے. یہ دونوں نہریں آ کر پیران پیر کی ساتھ میں جمع ہو گئی. دنیا کا کنگن ندیوں کا ہوتا ہے، اور غوث اعظم کی شخصیت یہ حسن و حسین کی برکتوں کا سنگم ہے. امام حسین کی برکت دیکھو تو پیران پیر کو دیکھ لو، امام حسین کی قربانی دیکھنا ہے تو پیران پیر کو دیکھ لو. دونوں ندیاں چلی ہیں. حضرت علی سے دو نبی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے، تو نبی اکرم اور علی مرتضیٰ، ان دونوں کی برکتیں حسن و حسین میں تھی، اور حسن و حسین کی برکت پیران پیر میں. یہ ہمارے پیران پیر ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں. وہ کسی اور کے حضرت بھی ہوں گے، ان کا منہ دیکھو تو دن بھر کھانا نہ ملے. ہمارے حضرت وہ ہیں کہ اگر ذکر کر لو تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا خوشبودار ہو جاتی ہے. میرے دوستو، ان کا ذکر آپ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، یہ خوش نصیبی آپ کی ہے. یہ چھوٹا سا کمرہ بڑی بڑی جنتوں کی ضمانت بن جائے گا. حضور فرماتے ہیں جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، تتنزل علیہم الرحمۃ، وہاں مسلسل اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، وہاں مسلسل برستی رہتی ہے. اسی لیے امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، وہ کیا ہے، پل پہ ہو، بڑھاپے میں 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو دھیان سے حشر میں پل میں کہیں چھوٹے نہ دامن تیرا. بہر شیر کا مطلب یہ ہے، اے غوث، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم موت کے وقت ہوں، یا قبر میں سوال و جواب کا وقت ہو، یا ہم پل شراب میزان عمل پر ہوں جہاں ہمارا عمل تولے جائے، یا پھر ہم پل شراب پر گزریں، یہ سب کٹھن وقت ہے. مولا ہم دعا کرتے ہیں ان ساری جگہوں پر آپ کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. آپ کا دامن اگر رہے گا تو تو نزع میں ایمان کے ساتھ کلمہ نصیب ہوگا، قبر میں جائیں گے سوال و جواب آسان ہو جائے گا، حشر میں اٹھیں گے گرمی سے نجات پا جائیں گے، میزان عمل پر پہنچیں گے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور کل شراب سے گزریں گے تو سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے، کہیں بھی آپ کا دامان کرم ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، یہ امام احمد رضا کی دعا ہے اور ان شاء اللہ سنی یہی دیکھے گا۔ ایران پیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو انا لکل من صاحب ہی وہ محبی الی یوم القیامہ، میں ان تمام لوگوں کے لیے جو میری صحبت میں بیٹھا یا میرا مرید ہوا یا مجھ سے محبت قیامت تک کرے گا، وہ کہیں بھی رہے گا میں اس کا قدم پھسلنے نہیں دوں گا، لوگوں کی دستگیری کرتا رہوں گا۔ تو غوث اعظم کو دستگیر کہتے ہیں، قبر میں حشر میں ہر جگہ آپ کا دامان محلہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، یہ ہمارے پیران پیر کی شخصیت ہے اور ان کے ساتھ عقیدت کی برکت ہے۔ یاد آیا گھوم رہا ہے قبر میں حشر میں میزاں پہ کرے کل سراب کہاں آپ کا دامان محلہ نہ چھوٹے آپ کا دامان محلہ، کسے بار اکثر سمجھ گئے آپ لوگ، مزاج بخش میں دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں سنی لوگ کہ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت انشاءاللہ ہر جگہ اجالا ہی اجالا کرے گی اور ہم کو خطرے سے بچائے گی۔ ایک مثال کو ملو اور پھر سوا
نہیں
وقت کی پابندی ہے، ایک رول ہے ریگولیشن
ہے،
میری جتنی مرضی شروع کے بعد یہ ماری کا آپ کا چل رہا پنکھا فین سیلنگ فین چل رہا، یہ ٹیوب لائٹ روشنی دے رہا دے رہا ہے لیکن کیوں دے رہا، اس کا کنیکشن کہیں ہے کہ نہیں، یا یہ کنیکشن کے جل رہا، اگر کنیکشن کہیں بھی لوز ہو جائے کٹ جائے تو پھر نہ یہ روشنی ہوگی نہ مائک چلے گا اور نہ پنکھا چلے گا نہ فریج چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کنیکشن بہت بڑی چیز ہے، کنیکشن اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے نسبت، نسبت اگر ہوتی ہے تو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس پنکھے کو ٹیوب لائٹ کی روشنی کے لیے دو وائر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک وائر سے چل پائے، ہمارے ہندوستان میں تو دو وائر ہوتے ہیں، آپ کے ساؤتھ افریقہ میں اگر ایک ہو تو بتائیے۔ میں کہتا ہوں ایک وائر چاہے باریک ہو چاہے موٹا کیبل ہو، خدا کی قسم نہ پنکھے کو ہلا سکتا ہے نہ ٹیوب لائٹ کے چہرے کو روشن کر سکتا ہے نہ فیکٹری کو چلا سکتا ہے، ایک وائر کبھی کام نہیں دیتا، دو وائر لگانا پڑے گا کمپلسری ہے، لیکن دونوں وائر الگ الگ ہوتے ہیں، ایک وائر کا نام ہے فیس، دوسرے وائر کا نام ہے نیوٹرل، ایک کو نیگیٹو کہتے ہیں اور ایک کو پازیٹو کہتے ہیں، ہم جیسے دیہاتی لوگوں کی زبان میں ایک کو ٹھنڈا تار کہتے ہیں اور ایک کو گرم تار، اب تو سمجھتے ہیں آپ، یہ دو تار کی ضرورت، دو وائر کی ضرورت پڑتی ہے، اور دونوں کا جب کنیکشن آپ کریں گے تو کنیکشن کرتے وقت آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ دونوں سٹنے نہ پائیں، ٹچ نہ ہونے پائیں، اگر نیگیٹو پازیٹو نیوٹرل اور فیس یہ دونوں سٹ گئے تو شارٹ ہو جائے گا، جتنا آپ نے سٹ کیا ہے نا مین فیوز اڑ جائے گا، سٹنے نہ پائے اور ہٹنے بھی نہ پائے، نہیں سمجھے، وہاں سے ہٹنا بھی سرکنا بھی نہیں چاہیے, سکنے بھی نہ پائے اور ہٹنے بھی نہ پائے. سکے گا تو اسپارک ہو جائے گا اور ہٹے گا تو کیا بدھیرا ہوگا, کرن چلا جائے گا. شیش جو ہوتا ہے, پازیٹو جو ہوتا ہے, اس وائر میں کرنٹ چلتا ہے, اور جو نیوٹرل ہوتا ہے اس میں کرنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجیے گا, اسٹارٹر نکالیے گا اور جو فیس ہوگا اس پر آپ رکھیں گے تو بتی جل جائے گی, جو نیوٹرل ہوگا اس پر رکھیں گے تو بتی نہیں جلے گی. الیکٹریشین سمجھ جاتا ہے یہ فیس ہے اور یہ نیوٹرل. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب فیس میں روشنی ہے تو یہ اکیلا روشنی کیوں نہیں دیتا؟ کرنٹ تو اسی میں ہے نا, نیوٹرل میں کرنٹ نہیں ہوتا, فیس میں پازیٹیو میں کرنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ جوائنٹ کر دو کبھی روشنی نہیں آئے گا, پنکھا کبھی نہیں چلے گا. اگر اس فیس کو زبان ہوتی اور الیکٹریشین پوچھتا اے بھیا فیس تو تیرے اندر تو روشنی ہے, میرا بلب تو نہیں جلتا, تو یہ بولتا اس وقت کہ بے وقوف مجھ سے روشنی لینا ہے تو نیوٹرل کا وسیلہ لے لے, بغیر وسیلے کے تیرا چہرہ نہیں چمکے گا. اگر وسیلہ کٹ گیا اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا, اور وسیلہ آ جائے گا تو چمکدار بن جائے گا. روشنی ہی روشنی, اندر بھی روشنی باہر بھی روشنی, یہ ہے نیوٹرل. دیکھو اصل ہے اللہ کی ذات جہاں سے نور چلتا ہے, اور مصطفیٰ کی ذات جو ہے نیوٹرل. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے نور لینا ہے تو میرے حبیب کا وسیلہ لے لو, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. قرآن فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لے لو, چہرہ چمک جائے گا, دل بھی چمک جائے گا. یہ تو وائے سمجھ میں بات آ گئی. اب میں زیادہ دلیل اگر دوں تو مجھے دلیل دینا نہیں آتا, میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, اس لیے ایگزامپل دے کر آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا مسلک مضبوط رہے. اب دو وائر تو آپ سمجھ گئے, لیکن ہم تیسرے وائر کے بھی قائل ہیں. ہمارے انڈیا میں تیسرا وائر ہوتا ہے اس کو ارتھنگ کہتے ہیں. ارتھنگ نہ فیس ہوتا ہے نہ نیوٹرل ہوتا ہے, پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کبھی کبھی پاور ہاؤس کا ایکسٹرا کرنٹ وائروں کے ذریعے آتا ہے اور ہمارے مین سوئچ تک پہنچتا ہے تو شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, گھر میں آگ لگ جاتی ہے, فریج کا کمپریسر ڈیمیج ہو جاتا ہے, چلتے ہوئے پنکھے کا وائر جل کے کالا ہو جاتا ہے. شارٹ سرکٹ جہاں ہوا کیا کالا ہو جاتا ہے, بدلنے ہی پڑتا ہے. نیوٹرل کے ساتھ یہ اگر ارتھنگ بھی ہو, یہ ارتھنگ قبر میں ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے, گڈھا کھودا جاتا ہے اس میں نمک پانی کوئلہ تانبا پیتل یا میٹل کا کوئی پائپ یا پلیٹ تار میں لگا کر کے اس کی قبر بنا دی جاتی ہے. ہے قبر میں رہتا ہے لیکن بڑا کام دیتا ہے, اوپر والوں کو بچاتا ہے. رہتا ہے قبر میں, بچاتا ہے اوپر والوں کو. اسان ارتھنگ کی ضرورت ہے. اب وہ ارتھنگ کہاں سے لاؤ گے ایمان کو بچانے کے لیے؟ یہی اولیاء کرام کی ہے. لوگوں قبر میں جلنے سے بچنا ہے, دنیا میں پریشانی سے بچنا ہے, تو ارتھنگ وائر جیسے گھر کے خطرے کو دور کرتا ہے, غوث و خواجہ کی محبت کا ارتھنگ وائر سب سے خطرے کو دور کرتا ہے.
قبر میں
مولانا نے شیر یادی کر دیا اعلیٰ حضرت کا, قبر میں حشر میں نیزا پر سرے محشر,
سرے محشر قبر میں حشر نیزا پر سرے محشر میں
سرے حشر تو آگے
قبر میں نیزا
سرے وہ پل سراج کا ہے نیزا پر
سرے محشر ہاں
بہرحال ہر جگہ کیا ہے
ہاتھ سے چھوٹے نہ کوئی دامان
ہر جگہ ہاتھ سے
چھوٹے
چھوٹے نہ دامان محلہ تیرا
خوشی
کر کے انہوں نے یاد کر دیا تھوڑا بہت اس میں ہے ادھر ادھر بہرحال تو میں یاد کر رہا ہوں ارتھنگ کا امپورٹینس آپ سمجھ گئے نا کہ
بے شک بے شک
اس لیے اللہ والوں کی عقیدت سے کنیکشن رکھنا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے
بے شک
اور قرآن مجید فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع
الصادقین
ایمان والوں متقی بننا اللہ اور اس کے رسول پر حکم قبر عمل کر کے متقی بن جانا لیکن آگے چل کر قرآن فرماتا ہے خالی متقی مت بننا کونو معاشرتی ان اللہ والوں سے کنیکشن جوڑ لے تقوی اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے اور تقوی کی حفاظت اللہ والوں سے کنیکشن سے ہوتا ہے
بے شک
یہی ہے مسلک اعلی حضرت زندگی بھر اعلی حضرت نے یہی ہم کو سمجھایا ہے اس لیے ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ تین ذاتوں سے انہوں نے جوڑ دیا ہے توحید رسالت اولیاء کی تقریب تاکہ یہ روشنی ہمیشہ قائم رہے اور شارٹ سرکٹ نہ ہونے پائے یہاں بھی محفوظ رہیں وہاں بھی ہم محفوظ رہیں اس مختصر کی گفتگو کو میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسروں کو سمجھا
سکیں
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی دینی سنوں کا بنائے اور ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو اپنی نسلوں کو سمجھائیں وما علینا الا البلاغ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائے ہمارے